علاغ الاولا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگرچہ 17 ربیع الاول کا مبارک دن چند روز پہلے گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ تمام دوستوں کی خدمت میں اس دن کی مبارک بات پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دو عظیم احسان کیے ہیں اس دن میں، وہ احسان ایسے ہیں کہ جن کو کسی دن میں کسی تاریخ میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے فیض اور ان کی برکات اور ان کی تعلیمات، وہ اس دنیا میں ان کے تشریف لانے سے لے کر روز قیامت تک باقی ہیں. اور وہ دو ہستیاں، پہلے نمبر پر سردار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کی عظمت کسی کے بیان کرنے سے بڑھتی نہیں ہے اور بیان نہ کرنے سے کم نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں. تو میں اس محدود سے وقت میں، ظاہر ہے آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں سرور کائنات سردار انبیاء کے بارے میں وہ کلمات جو اللہ نے اپنے نبی کے تعارف میں استعمال فرمائے ہیں، قرآن میں بشریت کو اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے، وہ تین آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور جب محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے، چونکہ وقت محدود ہے، ورنہ تو دونوں ہستیوں کے الگ الگ ذکر کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو ہم اس ہستی کا انتخاب کرتے ہیں، اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں اس ان چند منٹس میں، کہ اس کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی غلامی پر علی مرتضیٰ افتخار کرتے ہیں. یہ صرف کہہ دینے والا اور صرف سن کر گزر جانے والا جملہ نہیں ہے، علی مرتضیٰ خالقیت پروردگار کا شاہکار ہے اپنی صفات میں، اپنی خصوصیات میں. لیکن جو بات غور کرنے کی ہے وہ کہ علی مرتضیٰ بھی جب محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی ان کے ساتھ نسبت کیا بیان کرتے ہیں. توجہ فرمائے, جب رسول نسبت بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ہے. توجہ کر رہے ہیں, جب قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے تو نفس رسول کے لفظ استعمال کرتا ہے. ایک دفعہ اللہ بیان کرنے والا ہے تو انفسنا و انفسکم کے ذریعے بیان کرتا ہے, سمجھاتا ہے کہ علی کون ہے. ایک دفعہ محمد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں انسانوں کو کہ علی کون ہے, تو مہاجرین و انصار کو مدینہ میں آ کے بھائی بھائی بناتے ہیں, اخوت قائم کرتے ہیں. ایک مہاجر کو ایک انصاری, ایک مہاجر ایک انصاری, بھائی بھائی بنا رہے ہیں. آخر میں سب ہو گئے, علی رہ گئے. اب علی جو آئے رسول اللہ کے پاس اور پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے ہر مہاجر کو, چونکہ مولا علی بھی ڈیفینیشن کے مطابق مہاجر تھے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, تو آپ نے ہر مہاجر کو ہر انصاری کا بھائی بنا دیا, سب ہو گئے, میں رہ گیا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ علی آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ ہے رسول اللہ کا بیان علی کے بارے میں. لیکن اگر آپ علی سے سوال کریں گے, آپ بتائیے رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو, تو علی کیا کہیں گے؟ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. توجہ فرما رہے ہیں. اب علی کے اس جملے سے عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگا لیجیے کہ جس کی غلامی پر علی مرتضیٰ افتخار کرتے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا اللہ نے انتخاب کیا, تمام انسانوں کے لیے فرمایا اگر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہو. ابھی آپ نے میری بات سن کے ایسے نہیں سمجھنا کہ یہ کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہے, یہ خود میرے لیے اور آپ کے لیے بات ہو رہی ہے. چونکہ انشاءاللہ اس جشن کا اختتام ہو تو ہم کوئی بہترین چیز ساتھ لے کے جائیں. ان جشن کے ایام منانے کی ایک حکمت ہے, اور وہ حکمت یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے بندہ انجوائے کرے اور چلا جائے, یہ نہیں ہے, بلکہ جب آئے اور جب واپس جا رہا ہو دونوں حالتوں میں فرق ہو, پروردگار عالم سے قرب میں اضافہ ہو چکا ہو, اچھائی اپنی بڑھا کے جائے, اگر کوئی برائی ہے تو کم از کم کم کر کے جائے. یہ حکمت ہے ان محفلوں کی. تو اپنے لیے سننا آپ نے, کون ہے یہ ہستی جس کی غلامی پہ علی افتخار کرتے ہیں؟ ایسے افتخار نہیں کرتے, اس لیے کہ خالق علی نے قرآن میں ساری بشریت کے لیے اس ہستی کو بطور نمونہ انتخاب کیا ہے. بطور نمونہ یعنی بطور اسوہ, بطور اسوہ یعنی بطور آئیڈیل. کون ہے محمد مصطفیٰ؟ اللہ کے حکم کے مطابق جو علی کا بھی آئیڈیل ہے, جس کو علی فالو کرتا ہے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 تھی, مشہور و معروف آیت ہے. البتہ اس کا آدھا حصہ مشہور و معروف ہے, باقی آدھا حصہ قرآن کے اکثر حصے کی طرح مظلوم ہی ہے, کم ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو پہلا آدھا حصہ کون سا؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. اللہ کے لفظ کیا فرمایا؟ لقد. لقد شدید تاکید کے لیے ہوتا ہے. میرے بالکل نظروں کے سامنے آغا مختار امامی صاحب تشریف فرمائے, اور یہاں پر آنا ایک میرے لیے اور بھی سمجھ لیں کہ سعادت کا باعث اس لیے بنا کہ کافی عرصے کے بعد آغا سے ملاقات ہوئی ہے. کم کے اندر مدرسہ امام خمینی میں جب ہمارا داخلہ ہوا اور وہاں پر گئے تو آغا اور کچھ دیگر دوست وہاں پر پہلے سے موجود تھے, اور ایک بہت ہی الحمدللہ قریبی اور محبت والا تعلق اس زمانے سے ہمارے درمیان انشاءاللہ ایمانی اور دینی تعلق ہے. اور آج ان دوستوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے یہاں پر انوائٹ کیا تھا, اور اس بہانے سے بالآخر آغا کی بھی دوبارہ زیارت ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو آغا یہاں پر مثلاً ہیں تو آپ سب کو ہمیں بھرپور استفادے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لقد, اس لیے کہ میں نے لقد کا معنی بتانے لگا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ میرے سامنے آغا صاحب تشریف فرمائے. لقد قسم کا معنی دیتا ہے, یعنی گویا قسم کھانے کے بعد. قسم کس لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے. تو اللہ تعالیٰ انتہائی تاکید کے ساتھ مجھ سے اور آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہو جو مجھے پسند ہے, جس زندگی کو میں اللہ پسند کرتا ہوں, تو میں تمہیں ایک شخصیت دے رہا ہوں, اسے فالو کرو. دیکھو گفتار کا انداز کیا ہے, دیکھو اخلاق کیسے, لوگوں سے ڈیلنگ کیسی ہے, برداشت کتنی ہے, رحمت کتنی ہے, معاف کرنے کی صفت کتنی ہے. جتنی اچھی صفات تصور کر سکتے ہو ایک شخصیت کے لیے میرے رسول میں مکمل پاؤ گے. لہذا لوگ اپنا آئیڈیل چنتے ہیں نا. آج کل اگر آپ سروے کریں مثلاً اپنے کراچی شہر میں نکل جائیں, کراچی شہر بڑا ہے, گلشن معمار میں نکل جائیں, لوگوں سے پوچھیں تمہارا زندگی کا آئیڈیل کون ہے, آپ کے خیال میں کتنے لوگ رسول اللہ کا نام لیں گے؟ کسی امیر آدمی کا نام لے لیں گے, دنیا کا جو فلانا ریچسٹ آدمی ہے میرا آئیڈیل. کبھی کسی پلیئر کا نام لے لیں گے, کوئی کسی گانے والے سنگر کا نام لے لے گا, کوئی کسی ایکٹر کا نام لے لے گا. ٹھیک ہے, آج کل کے مسلمان ایسے ہیں. لیکن اگر آپ یاد کراؤ گے نا کہ رسول اللہ آئیڈیل نہیں, کہے گا استغفر اللہ, بالکل رسول اللہ میرے آئیڈیل ہے. حالانکہ پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ اگر رسول اللہ آپ کے آئیڈیل ہیں تو آپ کوئی ایک کام ایسا بتاؤ کہ جو آپ ارادے سے, شعور سے اس لیے آپ نے اپنایا ہے کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی ذات میں یہ کام پایا تھا. آپ کو ایسے افراد نہ ہونے کے برابر ملے. تو آپ کیا کیجیے, اس جشن کا حق تھا بدا ہوگا, البتہ حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن بالآخر جو ہمارے بس میں. صفات رسول میں سے زیادہ نہیں ایک صفت چن لیں اور اللہ سے عہد کریں کہ تیرے رسول کی اس صفت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں, کمٹمنٹ کر لیں. تو یاد رکھیں, اگر کریں گے نا تو پھر یہ ایک صفت دوسری سے جڑی ہوئی ہے, دوسری تیسری سے جڑی ہوئی ہے, تیسری چوتھی سے جڑی ہوئی ہے. اگر ایک سے کمٹمنٹ کریں گے تو باقی صفات بھی اللہ تبارک و تعالی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے گا. اب سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لقد, میں اس کا معنی کر رہا ہوں یقیناً, بے شک, کان لکم فی رسول اللہ, رسول اللہ کی ذات اقدس میں تمہارے لیے یقیناً اسوۃن حسنہ, خوبصورت نمونہ ہے فالو کرنے. ساتھ ہی اب دوسرا حصہ جو نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے, چونکہ یہ حصہ آپ نے سنا ہوگا اکثر. اگلا کیا ہے؟ اگلے حصے میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون ہوں گے جو میرے رسول کو بطور اسوہ اپنائیں گے. ان کی صفات بتائیں, کون کون سی صفت ہونی چاہیے انسان میں تو انسان اللہ کے رسول کو اپنا اسوہ بنائے. اور اگر یہ نہیں ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں, کوئی اور آئیڈیل بنا لے. وہ صفات, پہلی, لمن کان یرجو اللہ, اس کے لیے میرا نبی اسوہ حسنہ ہے جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہے. جس کو امید ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے. تو جو اس دنیا میں زندگی گزار کے جتنے اس دنیا سے گئے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کا نام ہے محمد مصطفیٰ. یعنی سب سے بہترین ملاقات کس کی ہوئی ہے؟ اللہ اور مصطفیٰ کی. تو پھر جو اپنی بہترین ملاقات چاہتا ہے اللہ کے ساتھ اس دنیا سے جا کر, اسے چاہیے کہ محمد مصطفیٰ کو اپنا اسوہ بنائے. صلی علی محمد. بس پہلی کیا ہونی چاہیے صفت انسان میں, تب محمد مصطفیٰ اہم لگیں گے, تب آئیڈیل کے طور پر اپنانے کی کوشش کی جائے گی, ورنہ پھر امیر لوگ اور ہیروز اور سنگرز اور پلیئرز رہ جائیں گے جیسے آج کل. پہلی, لمن کان یرجو اللہ, وہ کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. ملاقات کا لفظ آیت میں نہیں ہے, آیت کا اگر ترجمہ کیا, یا جس کو اللہ کی امید ہے, یعنی کیا, یعنی اللہ کے پاس جانے کی امید ہے, اس سے ملاقات کی امید ہے. اچھا, اللہ سے ملاقات کی امید ہو بھی تو اچھی ملاقات نہ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا نا. دوسری بات, والیوم الاخر, اور اسے یہ بھی امید ہے کہ ایک قیامت کا دن ہے جس میں حساب کتاب ہوگا. اچھوں کو اچھا اجر ملے گا, بروں کو برا اجر ملے گا. اب کہے گا کہ نہیں, اب ضروری ہے محمد مصطفیٰ کی طرف توجہ کرنا تاکہ حساب کتاب اعمال نامہ خوبصورت ترین بن جائے. اللہ فرما رہا ہے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر, جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہو, جسے یہ امید ہو کہ اس نے ایک دن جس کا نام قیامت ہے, یوم الحساب ہے, اس دن کو دیکھنا ہے اس نے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتا ہے, وذکر اللہ کثیرا, اس کی وجہ سے اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے. جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے ہو ہی نہیں سکتا محمد مصطفیٰ کو کثرت سے یاد نہ رکھے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دوسری آیت جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور تیسری آیت, یعنی دو آیتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں, ان میں اللہ نے اپنے رسول کا صفات سے تعارف کروایا, اور میں آپ اور آپ سنیں اور کوشش کریں کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں, اگر نہیں ہے, اور اگر ہیں تو بہتر بنائیں اور زیادہ. پروردگار تعارف کروا رہا ہے. یہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 128. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لقد جاءکم رسول. اچھا, جو توجہ والی بات ہے, اس آیت کا جو خطاب ہے وہ صرف مومنوں سے نہیں ہے بلکہ ان سے بھی ہے جو رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے, منافق تھے. چونکہ اس سے پہلی جو آیات ہیں اس میں منافقوں کی حالت بیان کی گئی کہ جب رسول کی محفل میں بیٹھتے ہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, کیا کیا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان عقل کے اندھوں کو بھی کہ جو رسول کی قدر نہیں پہچان رہے, اللہ تعارف کروا رہے. کن الفاظ میں فرما رہے, لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے, بالیقین, بے شک, یقیناً تمہارے پاس, تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم, یعنی یہ اس سے کہا جا رہا ہے جو رسول کو تنگ کر رہا ہے. رسول اس کی ہدایت چاہتا ہے, وہ رسول کو تنگ کرتا ہے, وہ رسول سے چالاکی کھیلنے کی کوشش کرتا ہے, فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اوپر سے کلمہ پڑا ہوا, دل سے نہیں مانا ہوا. اب اللہ اسے سمجھا رہا ہے ان الفاظ میں کہ تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے, عزیز علیہ ما عنتم, اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی. یعنی تمہاری تکلیف برداشت, تم جو اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو, تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ کر ان کا انجام جو وہ جانتا ہے, وہ بے چین ہو جاتا ہے, وہ تڑپتا ہے, وہ رنج و غم کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ کتنا برا ہے تمہارے حق میں. اس شخصیت کو پہچانو جس خلوص سے وہ تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے, تم بھی اس کی بات اسی توجہ کے ساتھ سنو. بس پہلی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتو.
اس کا مطلب کیا ہے؟
ایک صلوات پڑھے محمد والے. جس نے رسول کو اسوہ بنانا ہے اس کے دل میں مسلمانوں کی تکالیف کا درد ہونا چاہیے. میں آپ تمام اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے, تمام امت, جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں, کشمیر ہو, فلسطین ہو, یمن ہو, دیگر علاقے ہو, جس کے دل میں درد کا احساس نہیں ہے وہ رسول اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے. اس کے لیے رسول اسوہ نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو ریکمینڈ کیا اس کو, اللہ کی ریکمینڈیشن پر اس نے عمل نہیں کیا. جو بھی اس کا بہانہ بنا لے, ہمیں کیا, ہماری باری آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا, ایسی باتیں کرے, ایسا نہیں. بس پہلی صفت عزیز علیہ ما عنتم, اس پر بہت گرا گزرتا ہے ہر وہ کام جس سے تم تکلیف میں پڑ جاتے ہو, اسے برداشت نہیں. دوسری صفت حریص علیکم. حریص کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حریص, یعنی اپنی خواہش پوری ہونے کے لیے جو بے صبرا ہو رہا ہو. حرص کیا ہوتی ہے؟ ہم منفی معنی میں استعمال کرتے ہیں حریص کے لفظ, لیکن قرآن نے انتہائی مثبت معنی میں استعمال کیا. ایک دفعہ بندہ اپنی خواہشات پوری کرنے پر, ناجائز خواہش پوری, دنیاوی چیزوں کی خواہشات پوری کرنے پر حریص ہوتا ہے. ایک دفعہ ہے اس لیے حریص ہونا کہ میں کیسے ڈوبتے ہوئے کو بچاؤں, میں کیسے گمراہ کو ہدایت کروں, میں کسے کیسے اس کی پریشانی کو ختم کروں, میں اس کی بہتری کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں, اس پر حریص ہونا. اور اس قدر حریص کہ یہ بھی نہیں دیکھتا اگلا کتنا برا سلوک کر رہا ہے, پھر بھی اس کی نجات کی خواہش رکھتا ہے. حریص علیکم, یہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کی مخالفت کرنے والوں سے. کہ پہچانو تو صحیح بد نصیبوں کون آیا ہے تمہارے پاس, تم نے کتنا برا سلوک کیا ہے وہ پھر بھی تڑپ رہا ہے. آپ ذرا سوچئے, اگر آج کے مسلمان میں رسول اللہ کی یہ صفات بالآخر کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائیں تو یہ معاشرہ, یہ نفرتوں والا معاشرہ رہ ہی نہیں سکتا جو آج بنا ہوا. دوسرے کی تکلیف سے میں بھی تکلیف میں آ جاؤں, ہم کیسے ہیں؟ افغانستان پہ حملہ کیا امریکہ نے بہت سال پہلے جو, ٹھیک ہے, تو مثلاً سنی کو پرابلم ہو رہا ہے, شیعہ خوش ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, ان کو مار رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تھوڑے دنوں بعد ایران میں زلزلہ آیا, یہ خوش ہو رہے ہیں, اللہ کا عذاب آیا شیعوں پر. اس قسم کی بے وقوفانہ سوچے رکھے ہو. اور کس نبی کا نام لیتے ہیں جس کا تعارف اللہ یہ کرا رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے دل سے ایمان بھی نہیں لایا رسول پر, کہ تمہارے لیے تڑپتا ہے, تمہاری تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی. جس طرف تم جا رہے ہو منہ اٹھا کے تمہیں روکنا چاہتا ہے جہنم میں, اس طرف. عزیز علیہ ما عنتم, حریص علیکم, تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے, بس نہیں چلتا کس طرح تمہیں کفر کی وادی سے, جہالت کی, گمراہی کی وادی سے نکال کے ایمان کی وادی میں لے آئے. اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین, اور وہ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں. اب یہاں سے فرق پتہ چلتا, بالمؤمنین رؤوف رحیم, مومنوں کے لیے تو بالخصوص انتہائی شفیق اور انتہائی رحمتوں والا ہے ہمارا رسول. صلوات پڑھ دیجیے. وقت تمام ہے, میں صرف تقریباً ترجمے کی حد تک آپ کے سامنے بیان کر دوں. تیسری اور آخری آیت جو بیان کرنا چاہتا تھا 159 ہے سورہ آل عمران. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اے رسول اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کا اثر یہ ہے آپ پر جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ کا مزاج ان کے لیے بہت نرم ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا, اور اگر آپ تندخو ہوتے, سخت مزاج, غلیظ القلب, سخت دل, تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یقیناً شک کی بات بھی نہیں ہے اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی جو ہے, آپ میں سخت ہوتے آپ, تو یقیناً یہ لوگ آپ کے آس پاس سے بھاگ گئے ہوتے. سخت مزاجی رسول میں بھی ہو تو لوگ پاس نہیں ٹکیں گے. دوسرے کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ مزاج بھی سخت رکھے اور کہے لوگ میرے پاس کیوں نہیں آتے, لوگ مجھ سے دور کیوں بھاگتے. اللہ بتا رہا کہ پروردگار نے آپ پہ خاص رحمت کی ہے کہ آپ نرم ہیں. اگر آپ سخت مزاج, سخت دل ہوتے تو یہ حتماً بھاگ جاتے آپ کے آس پاس سے. فاعفو عنہم, بس اب آپ کیا کریں, انہیں معاف کر دیا کریں. یہ صفات, انہیں معاف کر دیا کریں, غلطیاں معاف کیا کریں. واستغفر لهم, نہ صرف یہ کہ آپ انہیں معاف کر دیا کریں بلکہ اللہ سے ان کی مغفرت کا سوال بھی کیا کریں. یعنی آپ کہا کریں کہ میں نے معاف کر دیا تمہیں, اور پھر اللہ تعالی سے دعا کیا کریں اللہ بھی انہیں معاف کر. انسان کیا کرے, ایسی غلطیاں جو انسانوں سے ہو جاتی ہیں کبھی ہمارے حق میں, توجہ کر رہے ہیں, انسانی خطائیں, کمیاں بیشیاں, کبھی کوئی جذبات میں ہے, کبھی کسی نے ہم پر پوری توجہ نہیں دی, ہمیں غصہ آ گیا, تو ہم کہیں اے اللہ میں نے بھی معاف کر دیا, اور اے پروردگار اگر واقعاً اس کی غلطی ہے تو تو بھی اس کو معاف کر دے, اور بدلے میں جو میرے گناہ ہیں مجھے بھی معاف فرما دے. یہ ہمارے آئمہ کی دعاؤں میں, فاعف عنہم, اے رسول انہیں معاف کر دیا کیجئے. واستغفر لهم, اور ان کے لیے استغفار کیا کیجئے. وشاورهم فی الامر, اور ان کو اپنے مشوروں میں بھی شامل کیا, ان سے مشورے بھی لیا کیجئے. اب اس کی ایکسپلینیشن چاہیے لیکن وقت تمام ہے. فاذا عزمت, مشورے لینے کے بعد جب ایک چیز کا عزم کر لیں, ارادہ کر لیں, ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں, فتوکل علی اللہ, پھر اللہ پہ توکل کر کے اس کام کو انجام دے. ان اللہ یحب المتوکلین, یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, اے پروردگار, اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے خالق مصطفیٰ, اے محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والے, جیسا کہ تو نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. پروردگار اس ذات اقدس کو ہمیں اپنا اسوہ, اپنا آئیڈیل حقیقت میں قرار دینے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی کی صفات ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی, اور اپنے اندر ان صفات کو جس قدر ہو سکے پیدا کرنے کی, مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس دنیا میں اور اس دنیا میں قرآن مجید کا اور اپنے نبی اور ان کی آل کا دامن اور سایہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہم صل علی محمد.